الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نام سورہ فاتحہ ہے اور یہ جیسے اندر کا ایک روایت ہوتی ہے امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سورت مدنیہ ہے اور بعض حضرات نے بہت اچھی تصدیق دی کہ دونوں مقام پر اس کا نزول ہوا, مکی زندگی میں بھی اس کا نزول ہوا اور مدنی زندگی کے اندر بھی نزول ہوا, اور مقرر نزول اظہار تعظیم کی کہ دو دو مرتبہ اس کا نزول اس کی عظمت و شان کی طرف اشارا ہے. کہتے ہیں کہ تورات میں انجیل میں اس کی جیسی کوئی صورت نازل نہیں ہوئی, یہ حدیث ہے. اسی طرح ایک حدیث میں یہ بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو دو نور عطا فرمائے, ایسے نور تم پہلے کسی کو نہیں دیے گئے, ایک نور سورہ فاتحہ اور دوسرا نور سورہ بقرہ, یہ دو نور تم سے پہلے کسی کو عطا نہیں کیے گئے. اور وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي, اس آیت کا مصداق بھی جو ہے سورہ فاتحہ ہی ہے, والقرآن العظیم, سورہ فاتحہ ہی کو قرآن عظیم بھی کہا گیا ہے, اور جو اس کا ایک اعزازی لقب ہے گویا کہ پورے قرآن مجید کے علوم اور معانی کا خلاصہ اور مطلب باری تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے اندر بیان فرمایا. بعض اوقات وہ سورہ فاتحہ متن ہے اور پورا قرآن شرح ہے, گویا کہ پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں بیان کیا, سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسملہ جو ہے اور بسملہ کا خلاصہ بات ہے, اس لیے کہ با انصاف کے لیے آتا ہے, اور پورے قرآن کا خلاصہ ہے انصاف یعنی خالق اور مخلوق کے درمیان میں ارتباط ہو جائے, جوڑ اور انصاف ہو جائے, یہ جو ہے پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے. اور بعض نے کہا کہ با کا خلاصہ نقطے بھی ہوتا ہے, ایک ہے جو توحید کی دلیل ہے, گویا کہ پورے قرآن مجید کی تعلیم جو ہے توحید اور ایک ہونا ہے. اور بعض نے اس طریقے سے نقطہ نکالا علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے قرآن کی کتابت شروع ہوتی ہے اور جن والناس ناس کے اوپر جا کر کے قرآن کی کتابت مکمل ہوتی ہے, تو بسملہ کا با لے لو اور ناس کا کین لے لو تو لفظ بن جائے گا بس. بس کہتے اردو زبان میں کافی کو, گویا کہ یہ قرآن مجید انسان کے لیے کافی ہدایت اور کافی رہنمائی کے واسطے. اس سورہ فاتحہ کے بہت سارے نام آئے ہیں, ایک نام آیا ہے اس کا الفاتحہ, کیونکہ قرآن مجید کے اندر نزول کے اعتبار سے مکمل نازل ہونے والی یہ پہلی سورت ہے, گویا کہ نزول کے اعتبار سے اول سورت سورہ فاتحہ ہے, اس لیے اس کو الفاتحہ سے تعبیر کیا جاتا ہے. نمبر دو اس کا نام آیا ہے سورۃ الحمد, سورۃ الشافیہ, سورۃ الشفا, اساس القرآن, سورۃ السبا, سورۃ الواقعہ حفاظت کرنے والی, ام القرآن, سورۃ الکنز, سورۃ الکافیہ, سورۃ السبع المثانی, سورۃ الحمد, تقریباً 20 کے قریب نام اس کے مختلف روایات میں آئے, مختلف مقامات پر اس کے 20 کے قریب نام ذکر کیے گئے ہیں. اور یہ سبع مثانی سے مراد سورہ فاتحہ کا ہونا یہ تو خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ سبعہ مثانی کی تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے سورہ فاتحہ سے کی ہے. اب یہ سات آیت ہے یہ تو مسئلہ مسلمت آگے ہے, اس کا تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا. سبان من المثانی, اس سے مراد سورہ فاتحہ, اس سے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ کی سات آیت ہے, لیکن سات کی گنتی سے اختلاف ہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم, کیونکہ یہ بسم اللہ کو سورہ فاتحہ کا جزء مانتے ہیں, اسی لیے پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو پھر یہ ساتویں آیت کس کو مانیں گے؟ غیر المغضوب علیہم غیر المغضوب علیہم المغضوب علیہم المغضوب علیہم. اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا جزء نہیں ہے, اس لیے ان کے نزدیک جو ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ ساتھی آیت کہی جائے گی. وقت سات آیتوں کا ہونا متفق علیہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین, الحمدللہ اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ مدن جملہ خبریہ ہے, مانن جملہ انشائیہ ہے, اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی حمد ثنا اور تعریف کو بتلانا ہے کہ تمام حمد کے مالک اللہ تعالیٰ, تمام حمد کے مستحق اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حمد اور ثنا کے لائق نہیں ہے. اور لام استحقاق کے لیے, استحقاق کا مطلب کیا کہ حمد کا استحقاق صرف اللہ تعالیٰ کے واسطے, اور بعد میں تحقیق کے لیے مانا ہے کہ حمد کی مالکی صرف اللہ تعالیٰ کے واسطے ہے. اور حضرات نے احساس کا بھی معنی لیا ہے کہ حمد حقیقی خاص ہے صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے واسطے. تو پھر سوال ہوتا ہے, دنیا میں انسان انسانوں کی بھی حمد اور تعریف تو کرتے ہیں, پھر یہاں استحقاق اور تملیک اور تفصیل کے معنی کیسے؟ حضرت مفسرین نے اس کا جواب یہ دیا کہ تم دنیا میں کسی چیز کی تعریف کرتے ہو تو وہ حقیقت میں اس چیز کی تعریف نہیں ہے بلکہ اس کے بنانے والے کی تعریف ہے. بولے آپ کی آواز بہت پیاری ہے, آپ بہت سریلی اور عمدہ آواز سے آپ پڑھتے ہو, آپ کی تعریف نہیں, اس آواز کے پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ کی حقیقت کے اندر تعریف ہے. الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریف خاص ہیں اللہ کے لیے جو تمام عالموں کے مالک ہے, تمام عالموں کی تربیت کرنے والے. عالم کس کو کہتے ہیں؟ ماں سی اللہ تعالیٰ کو عالم کہا جاتا ہے, اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ عالم. اس اعتبار سے عالم, عالم الجن, عالم الجن, عالم الملائکہ, عالم الحیوان, عالم الطیور, عالم الجمادات, عالم النباتات, عالم الرياح, ایک روایت میں 40,000 عالم بتلائے گئے, ایک روایت میں 80,000 عالم بتلائے گئے. اتنے سارے عالم گویا کہ یہاں کے اندر موجود ہے. تو تمام تعریف اور حمد خاص ہے اللہ تعالیٰ کے واسطے جو تمام عالموں کے مالک اور تربیت کرنے والے ہیں. الرحمن الرحیم, رحمان اور رحیم دو لفظ استعمال ہوئے, اس پر بہت سوچا بندی لوگ سنتے آ رہے ہیں, اس کے اوپر ہر طرح سمجھ لو سب پر مہربان وہ رحمان, اور بہت زیادہ مہربان وہ رحیم. وہ اس کی رحمت کے اندر وسعت ہو, سب کے لیے جس کی رحمت ہو وہ رحمان, اور جس کی رحمت بہت زیادہ ہو وہ ہے رحیم. حال یہاں رحمان الرحیم یہ دو صفت اللہ تعالیٰ کی لائی گئی اور رحمت کا اطلاق یہاں غایت اور انجام کے اعتبار سے کیا گیا. چاہے وہ یعنی رحمت کا معنی تو آپ کو معلوم ہے حکمت قلب ہے اور باری سبحانہ وتعالیٰ اس طرح کی چیزوں سے منزہ اور پاک ہے. اس لیے کہا جائے گا کہ اپنے بندوں کو خیر اور بھلائی پہنچانا رحمت کا معنی لیا جائے گا, اپنی مخلوق اور اپنے بندوں کو خیر اور بھلائی پہنچانا. اس کی ایک تاکید علامہ محلی نے یہاں پر یہ کی کہ خیر کا ارادہ خیر کے اہل ہو, یعنی جس کو بھی خیر کا اہل پائے اس کو خیر پہنچا دینا, بھلائی پہنچا دینا, یہ جو ہے رحمت کا حاصل اور خلاصہ ہے. تو رحمان جس کی رحمت کا فائدہ سب کو پہنچے, اور رحیم جس کی رحمت بہت زیادہ ہو, اور جس پر بھی اس کی رحمت ہو وہ مکمل ہو کامل ہو اس کو رحیم کہا جاتا ہے. رحمان وہ مومن حقیقی جس کی رحمت انتہا کو پہنچی ہوئی ہے. دنیا میں جب کوئی انسان کسی کے اوپر رحم کرتا ہے تو اس کی کوئی غرض ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر طرح کی غرض سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنی مخلوق کے اوپر اتنی زیادہ ہے کہ بڑے سے بڑے مطالبے کا لفظ بول کر کے بھی جی بھر نہیں سکتا, اتنی زیادہ رحمت بندوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ہے. تو الرحمن الرحیم, اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کو رب کہا گیا, پھر رحمان الرحیم کہا گیا, پھر مالک کہا گیا. یہ چار صفت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہاں پر ذکر کی گئی. ملک اور مالک دونوں کے درمیان کے اندر فرق ہے. مالکی جو ہوتی ہے کسی چیز کے اوپر وہ مالکی کے اوپر کا مقام ملکیت کا ہوا کرتا ہے. کہ بادشاہ کو اپنے پوری حکومت کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی ملکیت عامہ حاصل ہے, اور کوئی مالک ہوتا ہے تو ایک زمین کا, ایک دکان کا, ایک علاقے کا, ایک کھیت کا. تو ملک یہ معنی کے اعتبار سے دیکھنے جاؤ تو ملکیت یعنی بادشاہت یہ عموم کو اور وسعت اور کثرت کو بتلانے والی چیز ہے, جبکہ مالک مانا کے اعتبار سے ایک محدود اور تحقیق کو بتلانے والی چیز ہے. اسی طریقے سے یہ بھی کہا جائے گا کہ مالک الفاظ کی زیادتی معنی زیادتی کو بتلاتی ہے کہ جو مالک ہوگا وہ یقیناً اپنے مملوک کے اوپر حکمران بھی ہوگا, اپنے مملوک کے اوپر اپنی حکومت کو جتلائے گا بھی, اور الفاظ کی زیادتی کی وجہ سے اجر بڑی بھی جاتا ہے, ثواب زیادہ بھی ہو جاتا ہے. الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین, رحمانکی یوم الدین. اب یہاں پر دین سے مراد بدلے کا دین یعنی قیامت کا دین, اور بعض حضرات نے اس سے دین اسلام وغیرہ کو بھی مراد لیا ہے. گویا کہ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں عارضی حکومتیں تقسیم کر رکھی ہیں, دوسری حکومتیں جو لوگوں کو دے رکھی ہے, وہ قیامت کے لیے دوسری اور عارضی تمام طرح کی حکومتیں بالکلیا طور پر ختم ہو جائے گی, اور اس دن مکمل حکومت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے گی. اگرچہ سب پر مکمل حکومت تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے, لیکن انسان کو جزوی اور عارضی جو حکومتیں دی گئی ہیں انسان اس کے اوپر اتراتے ہیں, انسان اس کے اوپر ناچ کرتے ہیں, تقابل کرتے ہیں, اور قیامت کے دن جو حکومت ملے گی وہ مکمل حکومت اللہ تعالیٰ کی ہوگی. یہ جزوی اور عارضی حکومتوں کا بھی اس دن جو ہے خاتمہ ہو جائے گا. تو الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, دیکھو عالم چاہے کتنی زیادہ ہو جائے لیکن اللہ کی حکومت اور اللہ کی ملکیت کے سامنے وہ ہے کچھ بھی نہیں, اللہ تعالیٰ کی حکومت کے سامنے. تو عالمین چاہے کتنے بھی زیادہ ہو اور عالمین کے اندر انسان جنہ دوسری مخلوق کی طاقت کتنی بھی زیادہ ہو لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے ملک اور مالک ہونے کے سامنے ان تمام کی حکومت ان تمام کی طاقت بالکل حقیر اور جو ہے معمولی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, پہلے تین اللہ تعالیٰ کے لیے خاص, آخری تین آیتیں بندوں کے لیے خاص, اور یہ تیسرا لفظ اللہ اور مخلوق کے درمیان کے اندر مشترک. آدھا اللہ تعالیٰ کے لیے ایاک نعبد اور آدھا بندے کے لیے و ایاک نستعین. اور حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ جو ہے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو ہر جملے پر اللہ تعالیٰ بندے کو جواب دیتے ہیں, الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما دے میرے بندے تو نے میری حمد اور ثنا اور تعریف بیان کی. اس طرح ہر جملے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو جواب دیا جاتا ہے. اسی لیے ہر آیت پر وقف کرنے کو زیادہ پسندیدہ قرار دیا گیا ہے. اگر کوئی سراٹ اور جلد کا موقع ہو الگ چیز ہو, تاکہ عام متن تلاوت اور نماز کے اندر اس کا معمول بنا نہ چاہیے کہ سورہ فاتحہ کی ہر آیت کے اوپر وقف کیا جائے. مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور اے اللہ ہم آپ ہی سے مدد حاصل کرتے ہیں. عبادت کے تین معنی آتے ہیں. پہلا معنی آتا ہے پرستش کے, جس کو پوجا کے لفظ سے بھی تعبیر کرتے ہیں, بولا کہ ہم پرستش آپ ہی کی کرتے ہیں. نعبدو کا دوسرا ترجمہ اطاعت, ایاک نعبدو کہ اللہ ہم آپ ہی کی اطاعت کرتے ہیں. اور تیسرا معنی ہے غلامی کے, اے اللہ ہم آپ ہی کے غلام ہیں, ہم آپ ہی کے بندے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور ہم آپ ہی سے مدد حاصل کرتے ہیں. جس بندے کے دل سے اندر توحید ہوگی وہ بندہ خالص عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے کرے گا, جس کے دل کے اندر توحید ہوگی وہ بندہ مدد بھی خالص اللہ تعالیٰ ہی سے حاصل کرے گا. اور عبادت یہ ذریعہ ہے استعانت کا, کہ بندہ عبادت کرے اور اللہ تعالیٰ سے استعانت حاصل کرے. اس لیے تو قرآن کی آیت میں فرمایا گیا استعینوا بالصبر والصلاۃ, کہ نماز ایک عبادت ہے اور عبادت کے ذریعے اللہ کی استعانت مدد بندوں کو حاصل ہوتی ہے. دونوں چیزیں آگے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اور ہم اے اللہ آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے ہم مدد حاصل کرتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم, ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ ہدایت کہا جاتا ہے لطف کے ساتھ کسی کی رہنمائی کرنا, نرمی مہربانی شفقت لطف کے ساتھ کسی کی رہنمائی کرنا, اس کو ہدایت سے تعبیر کیا جاتا ہے. زندگی کے ہر شعبے میں خیال عمل اور برتاؤ, خیال عمل اور برتاؤ کا صحیح طریقہ, جس کے اندر غلط کاری اور بد انجامی نہ ہو, ہدایت کا حاصل کیا. زندگی کے ہر شعبے میں خیال عمل برتاؤ کا صحیح طریقہ, جس میں غلط کاری اور بد انجامی نہ ہو, اس کو ہدایت کا خلاصہ حاصل کہا جاتا ہے. صراط المستقیم, اے اللہ آپ ہماری رہبری فرمائیے. دیکھو یہاں تجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے, اسی لیے اس سے عیسائی المطلوب مراد لینے کا, یعنی ہم کو اس مقصد تک آپ پہنچا دیجئے. اور جب اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے تو وہاں یہ راہ طریق کا معنی لیا جاتا ہے, یعنی راستہ بدلانے کا. لیکن یہ کسی یہ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا, اس لیے مقصود تک پہنچا دینے کی حکمت کے اندر یہ مراد ہے, یعنی اللہ آپ ہماری راستے کی طرف ہدایت فرمائیے. یہ راستہ کون سا؟ پورا قرآن. حد کے راقل مجمل میں جہاں پر اس کی جمال کی تفسیر پورا قرآن مجید ہے, اور یہ صراط مستقیم کے دنیا کے اندر ہے, یہ آخرت میں پل صراط کا ایک پرتو ہے کہ جو آدمی دنیا میں صراط مستقیم کے اوپر چلے گا اس کے لیے آخرت کے اندر پل صراط چلنا آسان ہو جائے گا, اور صراط مستقیم کے اوپر چلنے کی جس کو عادت ہوگی وہ آخرت کے اندر پل صراط کو بڑی تیزی کے ساتھ پار کر لے گا, اس کو عبور کر لے گا. اب اس صراط کے بارے میں, صراط الذین انعمت علیہم, انعمت یہ انعام سے مشتق ہے, اس کے معنی آتے ہیں نعمت پہنچانے کے, اور نعمت پہنچانے کا مطلب کیا, اچھی حالت کسی کی کر دینا, کسی کو اچھی حالت یا اچھی چیز سے نواز دینا, اس کو نعمت اور انعام سے تعبیر کرتے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم, وہ راستہ جو آپ نے ان کے اوپر انعام کیا بطور نعمت کے آپ نے ان کو عطا فرمایا, اس سے کیا مراد ہے, اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, یہ چار گروہ مراد ہے, چار گروہ کو جس راستے کی رہنمائی اللہ کی طرف سے ملی, ان چار گروہ کو جس طریق کے اوپر اللہ تعالیٰ نے رکھا, اے اللہ ہم کو بھی اس سماج کے اندر شامل فرما دیجئے. بندہ اس کی اللہ تعالیٰ سے گویا کہ دعا کر رہا ہے, اس سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دعا کا سلیقہ سکھلا دیا کہ دعا بندے کو کیسے مانگنے کی, یہی کہ ہاتھ اٹھا کر کے سیدھا آپ کے بیچ بھجوانا چالو کر دے رہے, کہ اللہ مجھے جو ہے دعوت کھلا دیجئے, اے اللہ مجھے تندوری چکن کھلا دیجیے, اے اللہ مجھے بریانی کڑی کھچڑی کھلا دیجیے, صرف اپنے جس گنوا میں شروع نہیں کر دینے کا, بلکہ پہلے اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ کی حمد کرنے کی, اللہ تعالیٰ کی خوبیوں کا احسانات کا اعتراف کرنے کا, اے اللہ آپ کے بے شمار خوبیاں ہیں, اے اللہ آپ کے بے شمار احسانات ہیں, ان تمام خوبیوں اور احسانات کا پہلے بندہ اعتراف کرے, اور اعتراف کرنے کے بعد پھر بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع کرے. اور انسان جب کسی بندے سے کوئی مدد مانگتا ہے تو اس آیت میں کیا کہا گیا, ایاک نعبد وایاک نستعین, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بندے سے بھی تو سوال کرتے ہیں, مدد مانگتے ہیں کہ ذرا سی مدد کر دو, ذرا سا میرا یہ کام کر دو. یہ بندہ جو بندے کی مدد مانگتا ہے تو اس میں پہلی بات تو یہ ہے, بندہ بندے کو کارساز سمجھ کر کے مدد نہیں مانگتا, جس بندے سے یہ کہہ رہے کہ میرا یہ کام کر دو تو اس بندے کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ کارساز ہے, بلکہ عقیدہ کیا ہے کہ کارساز تو حقیقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے, لیکن یہ بندہ تو ظاہری سبب بن رہا ہے اس کام کو کرنے کے واسطے. اسی لیے انسان جو انسان سے مدد کرے یا مدد مانگے تو اس کو جو ہے شرک نہیں کہا جاتا, اس کو گناہ نہیں کہا جاتا, کیونکہ بندہ بندے سے مانگتا ہے مدد اور جو ہے تعاون حاصل کرتا ہے, اس کو کارساز سمجھ کے کرتا نہیں ہے. اس سے ایک مسئلہ یہ بھی سیکھنے کو مل گیا کہ کوئی بندہ کسی بندے کو اگر کارساز سمجھے گا تو یہ چیز شرک کہلائے گی, کہ بھائی یہ میری مدد کر رہی ہے, کہ یہ اس کام کو بنانے کی صلاحیت اور طاقت رکھتا ہے, اس کی قدرت کے اندر ہے, اور یہ جو ہے اس کا اختیار رکھتا ہے, اس کو کارساز سمجھنا, جو ولی کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے, یہ انسان کے ایمان میں خلل پیدا کرنے والی چیز ہے. تو انسان انسان کی جو مدد کرے, انسان انسان کی جو تعاون حاصل کرے, یہ ظاہری سبب ہونے کی حیثیت سے کرے, یہ ہر چیز میں لگتا ہے. مثلا شفا, تو شفا دینے والے حقیقی اللہ تعالیٰ, لیکن دوا ڈاکٹر طبیب پرہیز یہ سب چیزیں ظاہری اسباب کے درجے کے اندر, یہ فرق ہے. یا کا نابود ہو یا کا نسائی, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم كل مقر اثر ان کے اوپر آپ نے جو ہے انعام کیا اور آپ نے ان کے اوپر احسان کیا. بندوں کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہیں یہ انعامات دنیاوی بھی ہے, انعامات دینیہ بھی ہے, انعامات ظاہریہ بھی ہے, انعامات باطنیہ جس کو روحانیہ کہا جاتا ہے یہ بھی ہے. ہر طرح کے انعامات ہے بندوں کی طرح بندوں کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے, اور اللہ تعالیٰ کی انعامات جو بندوں کے اوپر ہے اس کی کوئی انتہا نہیں ہے, کوئی اس کا جو ہے احاطہ اور ایسا کر سکتا نہیں ہے. اس قدر بندوں کے اوپر اللہ کی طرف سے انعامات اور احسانات کا سلسلہ ہے, اور یہ انعامات اور احسانات کا سلسلہ بندے کے دنیاوی وجود کے پہلے سے شروع ہوتا ہے اور بندے کے دنیاوی وجود کے بعد تک سلسلہ جاری اور ساری رہتا ہے. انسان دنیا کے اندر جنم لیتا ہے, اللہ کی طرف سے اس کو پیدائش ملتی ہے اور پیدا ہو کر کے دنیا کے اندر آتا ہے, اس کے پہلے سے یہ انعامات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اس لیے کہ انسان ایسے ہی تھوڑا بن جاتا ہے, پہلے وہ رحم مادر میں آیا, رحم مادر میں آنے سے پہلے صلب اب کے اندر تھا, اور صلب اب میں آنے سے پہلے غذاؤں میں تھا, غذا میں آنے سے پہلے وہ ہوا میں مٹی کے اندر تھا. تو کہاں سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا سلسلہ شروع ہوا کہ ہواؤں کا چلنا, بادلوں کا چلنا, بارش کا بننا, برسنا, اور پھر کھیتیوں کا اگنا. تو گویا کہ وجود دنیاویہ سے پہلے انعامات الہیہ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے, تاکہ وجود دنیاویہ کے بعد بھی انعامات کا سلسلہ جاری رہتا ہے. چنانچہ برزخ کے اندر, پھر محشر کے اندر, پھر جنت کے اندر انعامات الہیہ کا سلسلہ کے اوپر برابر جاری ساری رہتا ہے. گویا کہ جب انعامات مسلسل اور دائمی, تو سمندر ابھی بچے کی طرف سے مسلسل اور دائمی, اور جس طریقے سے نعمت میں دوام, اس طریقے سے شکر کے اندر بھی دوام, یہ اللہ تعالیٰ کی یہاں پسندیدہ چیز ہے. اور اللہ تعالیٰ کی نعمت مختلف انواع کا احکام کی, اس میں قرآن بھی مستقل نعمت, انبیاء علیہ السلام کی درست یہ بھی مستقل نعمت, فطرت سلیم عقل عمل شعور فہم یہ بھی مستقل نعمت, کی جس کے ذریعے سے انسان اللہ کی وحدانیت کو پہچان لیتا ہے اور وحدانیت کا یقین کرتا ہے, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مستقل نعمتیں ہیں. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. غضب کس کو کہتے ہیں؟ انتقام کے ارادے سے انسان کے نفس کا بھڑک جانا, اس کو غضب سے تعبیر کرتے ہیں. اسی سے انسان انتقام لے رہے, اس نے آپ کی طبیعت کے خلاف کوئی کام کیا, آپ کے مزاج کے خلاف کوئی کام کیا, آپ کی چاہت اور آپ کے سوچ کے خلاف کوئی کام کیا, آپ اس سے انتقام لے رہے. تو انتقام کے ارادے سے نفس انسان کا بھڑک جانے, اسی کو غضب سے تعبیر کیا جاتا ہے. اور دو طرح کی خرابیوں کا ان آیتوں کے اندر ذکر ہے. پہلی خرابی یہ ذکر رکھی گئی کہ انسان جان بوجھ کر کے غلط راستے کے اوپر جائے, اور دوسری خرابی یہ کہ بے خبری کے اندر غلط راستے کے اوپر جائے. یہ دو اصول ہمیشہ ذہن میں رکھنے کے, جان بوجھ کر کے غلط راستے پر جانے کا, اور دوسرا بے خبری کے اندر غلط راستے کے اوپر جانے کا. دنیا کے اندر آج تک جتنے بھی گمراہ فرقے وجود میں آئے, اور قیامت تک جتنے بھی گمراہ فرقے وجود میں آ سکیں گے آئیں گے, وہ یہی دو اصول پر کار فرما ہے. بہت سے فرقے ایسے ہوتے ہیں جو جان بوجھ کے غلط راستے پر جاتے ہیں, اور بہت سے وہ ہوتے ہیں بے خبری کے اندر غلط راستے کے اوپر جاتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی تیسری شکل ہوتی نہیں. المغضوب علیہم, جن لوگوں کے اوپر غضب ہوا اللہ تعالیٰ کا, ان لوگوں کا راستہ نہیں. ہویا کہ ایک مثبت پہلو ہے تو یہ منفی پہلو ہے, صراط الذين انعمت عليهم اس میں ایجابی پہلو ہے, مثبت پہلو ہے, اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے اندر سلبی پہلو اختیار کیا گیا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ کسی چیز کی تعریف کے اندر ایجاب بھی چاہیے, سلب بھی چاہیے. یعنی کہ جہاں ہم فوائد قیود بیان کریں گے, قیود کو ذکر کریں گے, وہاں اس کے لیے کون کون سی چیزیں نکل جاتی ہیں اس کا ذکر کرنا بھی بہت ضروری ہے. ہند کے اندر اقتداد کے ذریعے سے بتلایا گیا کہ یہ صراط مستقیم کن کن لوگوں کا ہمیں مطلوب ہے, اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے اندر سلب ہے کہ یہ نہیں چاہیے, یہ نہیں چاہیے, ان لوگوں کا راستہ نہیں چاہیے, ان لوگوں کا نہیں چاہیے. یہ دونوں چیزوں سے مل کر کے یہ جاہلیت پیدا ہوئی. حدیث صحیح سے ثابت ہے, ترمذی شریف کی روایت کے اندر موجود ہے, غیر المغضوب علیہم سے یہود مراد ہے. اس لیے کہ یہود احکام شرعیہ کو جاننے کے باوجود مقتانی امراض میں پڑھ کر کے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کی. یہود اہل علم تھے, تورات کی روشنی کے اندر بہت کچھ جانتے تھے, اس کے باوجود انہوں نے اللہ کے آخری نبی کے اوپر ایمان نہیں لائے, کفر کے اندر مبتلا ہو گئے. اللہ کے آخری نبی کا ان لوگوں نے انکار کیا, تو یہود جاننے کے باوجود ان لوگوں نے نفسانی اغراض کی وجہ سے خلاف ورزی کی. اس وجہ سے کہا گیا غیر المغضوب علیہم, ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اتری. یہود کے اوپر غضب مختلف شکلوں کے اندر اترا. ایک تو جو ہے فتوبوا الی باریکم فاقتلوا انفسکم, ان لوگوں نے وہ شرارت کی تھی, ان کو خود قتل کر دینے کا حکم نازل ہوا. وجعل منهم القردة والخنازير, بہت شکر سور اور بندر بنا دیا گیا, اور مستقل لعنت پھر ہر زمانے کے اندر ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی غضب کی شکل کے اندر ڈرتا ہی ہے, جو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب بن کر کے ان کو سزا دے رہے. اب الضالین, جو ناواقفیت کی وجہ سے غلط راستے کو اپنا لے, بلاغت سے مراد ناواقفیت کی وجہ سے بے خبری میں جہالت کے اندر وہ غلط راستے کو اپنا لے رہے. بات کیا تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو مقدس اور پاکیزہ تعلیمات تھی, وہ مقدس اور پاکیزہ تعلیمات کے اندر بہت حلف ملت ہو گیا, خرد برد ہو گیا, اور یہ حلف ملت اور خرد برد کرنے والے سب سے آگے آتی ہے روز سے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفائل السماء کے بعد انہوں نے پولس کو جو یہودی تھا بڑا بڑی سازش کے ماتحت عیسائیت میں داخل کروا دیا, اور اس کے ذریعے سے عیسائیت کی جو اصلیت تھی, اصل عیسائی مذہب, اس کو پورا جو ہے گڑبڑ سربڑ کر ڈالا, اور اس کے اندر عقیدے کفارہ, عقیدے تصدیق, اور جو ہے دوسرے غلط ابنیت کا عقیدہ, چالیس ثلاثہ کا عقیدہ, جس کی وجہ سے عیسائیت کو اصلی شکل و صورت کے اندر بھی وہ اپنی حالت کے اوپر باقی نہیں رہی, اور خاص کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے کے اندر جو عیسائی تھے ان جہالت کے اندر مبتلا گئے. ان کے نام انجیل مقدس کی اصل تعلیم باقی نہیں رہی تھی, اس وجہ سے یہ کہا جائے گا کہ یہ لوگ جاہلیت کے اندر غلط راستے کے اوپر پڑے, ان کے پاس غلط صحیح تعلیم کے نہ پہنچنے کی وجہ سے. بہرحال ان کو صحیح تعلیم ملی قرآن مجید کے ذریعے سے. یہ تو جو ہے کہ اس کا مصداق نصارہ ہے, یہ بھی حدیث سے ثابت ہے, اور المغضوب علیہم کے مصداق یہود ہے, یہ بھی حدیث شریف سے ثابت ہے. لیکن اس کے علاوہ قرآن مجید کو ہم عموم کے اوپر معمول کریں تو یوں کہا جائے گا کہ جن جن لوگوں کے اوپر ان کی بدعملی کی وجہ سے اللہ کا غضب اترے, اے اللہ اس کے تمام لوگوں کے راستے سے ہمیں بچا کے رکھنا, چاہے وہ یہود ہو چاہے وہ کسی اور فرقے کے لوگ ہو. اور جو لوگ جہالت کی وجہ سے گمراہی میں مبتلا ہو جائے اور اصل دین کے راستے سے دور ہو جائے, اے اللہ ایسے لوگوں کے راستے سے بھی ہمیں دور رکھنا اور سلامت رکھنا. جو نے فاتحہ کے بعد آمین کا پڑھنا مستحب سنت. آمین کے بمانے استجد. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اور حضور کو بھی یہ سکھلایا گیا کہ اس کے بعد آمین کا پڑھنا یہ مسلم نگر سے آمین پھر استفاق قرآن مجید کا جز نہیں ہے, قرآن کا یہ حصہ نہیں ہے, قرآن مجید سے الگ تھلگ ہے, لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے اس کا پڑھنا سنت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اللہ عالم بالصواب. اللہ جلال الدین محلی رحمتہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ٹھیک اور درست باتوں کو زیادہ جاننے والے ہیں. وَإِلَيْهِ الْمَرْجَعُ وَالْمَآبُ. اسی اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے اور سب کا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد. اللہ تعالیٰ کی طرف سے درود و سلام سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, اعلیٰ آلہ اور آپ کی آل پر, اصحابی اور آپ کے صحابہ پر, الطاہرین جو بڑے پاکیزہ, الطاہرین جو پاک ہیں, صلاۃً و سلاماً دائمین متلازمین الى یوم الدین. ایسا درود اور ایسی سلامتی تو ہمیشہ ان پر بھی رہے اور لازم رہے قیامت کے دن تک. تو الحمدللہ رب العالمین. اور تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام عالموں کے رب ہے. ہم نے جلال الدین شریف جلد ثانی حضرت مولانا ابراہیم کا پتنی دامت برکات عالیہ سے پڑھ لی, اور اول حضرت مولانا واجد حسین کا دامت برکات منور اللہ مرقدہ سے پڑھی. ایسے تفسیر کے اندر سند کا ہمارے یہاں رواج نہیں ہے, ہمارے یہاں صرف حدیث کی سند کا رواج ہے, لیکن بعض ممالک کے اندر اس سے بھی سند ہوتی ہے تفسیر اور قرآن مجید کی, جیسے سند ہے اور جو ہے تلاوت قرآن کی سند ہے. اس طریقے سے تفاسیر کی سند تازے علاقوں کے اندر ہے آج تک محفوظ. علامہ جلال الدین محلی سے انہوں نے ان کو پڑھایا, انہوں نے ان کو پڑھایا, انہوں نے ان کو پڑھایا, انہوں نے ان کو پڑھایا. اس طریقے سے تفاسیر کی سند بھی بعض جگہوں کے اوپر محفوظ ہے. تو الحمد للہ ایسی ایک سند میرے پاس ہے تفسیر کی سند بھی, چیوٹی تک اور محلی تک محفوظ سند. اور سند سے میں نے وہاں کر کے ان سے میں نے اجازت دی تھی عید الفطر کے دوسرے دن ان کی خدمت کے اندر حاضر ہو کر جو سوال المکرم گئے. وہ ایک سلسلہ ہے تو مستقل سلسلہ ہے حدیث تفسیر خیرات وغیرہ کا, اس کی جامع سند انہوں نے اپنی مطبوعات سند ان کی مطبوعہ دی, اس سند سے انہوں نے مجھے اجازت دی تھی پوری مسلسل اوپر تک چلی جاتی ہے. بہرحال ہمارے اکابر کے یہاں یہ سلسلہ نہیں ہے. مولانا واجد صاحب نور اللہ مرکز نے پوچھا تھا کہ آپ کو جلال الدین شریف کس سے پڑھی تھی, تو انہوں نے فرمایا تھا کہ میں نے حضرت مولانا نصیر احمد خان صاحب اور ان کے بھائی مولانا بشیر احمد خان صاحب سے, اور اس میں اتفاق یہ ہے کہ مولانا نصیر احمد خان صاحب ہمارے تمام اساتذہ کے استاد ہیں, حضرت مفتی احمد صاحب بھی ان کے شاگرد ہیں, مولانا اکرام علی صاحب مولانا صاحب مرکدو بھی ان کے شاگرد, اور مولانا واجد صاحب بھی ان کے شاگرد, مولانا پتنی صاحب بھی ان کے شاگرد, اور اس نے اتفاق کی مجھے پورا واسطہ بھی ان سے پڑھنے کی سعادت ہوئی ہے. جس سال میں دارالعلوم دیوبند میں تھا تو اس سال وہ بھی پڑھاتے تھے دارالعلوم دیوبند میں. اتنی طویل تدریس دارالعلوم میں شاید کسی کی نہیں ہوئی جتنی مولانا نصیر احمد خان صاحب نور اللہ مرکدو کی ہوئی, تو ان سے بلا واسطہ بھی مجھے پڑھنے کی سعادت ہوئی. اور ہمارے تقریباً کے بھی وہ استاد ہوتے ہیں, اس اعتبار سے بھی ان کے ساتھ اتصال ہو جاتا ہے.